الخير وحضاكم الحمد الذي لم يزل في يبليته ولا يزال في يبليته لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مسائل فقہ میں آج ہماری جماعت کے متعلق آخری گفتگو ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو دوسرے موضوع پر آج ہی گفتگو کا آغاز ہو جائے گا ورنہ آئندہ ہفتے سے تو یہ یقینی ہے. نماز میں گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو اختتام تک پہنچی تھی مسافر کی نماز کے احکامات کے سلسلے اور زیادہ ان مسائل کو دہرانے کی ضرورت نہیں کہ دو یا تین مسئلے. پہلی بات یہ گزری تھی کہ ہر وہ مسافر جو آٹھ شرطوں کے ساتھ آٹھ باتوں کے ساتھ اپنے شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر کی طرف جائے اس کے لیے یہ واجب کہ وہ اپنی ہر چار رکعت کی نماز کو دو رکعت پڑھیں اور اس کے لیے یہ بہتر کہ ہر چار رکعت کی نماز کے جو نوافل ہیں ان کو چھوڑ دیں سوائے نماز عشاء یعنی ظہر و عصر و عشاء کی نماز چار سے گھٹ کر دو رہ جائے گی اور دونوں رکعتیں بالکل صبح کے نماز کے طریقے سے پڑھی جائیں گی. ظہر اور عصر کی جو آٹھ آٹھ رکعت نافلہ نماز ہے اس کا چھوڑ دینا بھی بہتر ہے. البتہ نماز عشاء کے بعد جو دو رکعت نماز نافلہ بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن سنت کی نیت سے نہیں بلکہ اس کو یا خال قربت کی نیت سے پڑھا جائے یا رجائے مقبولیت کی نیت. تو وہ شخص جو اپنے شہر سے نکل رہا ہے اس میں آٹھ باتیں یہ ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم 13 میل 5 فرلانگ کا فاصلہ طے کرے. اس کے دل میں شروع ہی سے یہ خیال ہو کہ مجھے 13 میل 5 فرلانگ کے فاصلے پر جانا یہ یا اس سے زیادہ جتنی دور اٹھانا چاہیے یعنی فی الواقع آنا اور جانا مل کر 28 میل کے قریب بن جائے. دوسری یہ شرط کہ ابتدائی سے گھر سے نکلتے وقت پورا ارادہ ہو کہ کم از کم 13 میل 5 فرلانگ تو جانا. تیسری یہ بات کہ چلتے چلتے راستے میں اپنے ارادے کو تبدیل نہ کرنا. چوتھی یہ بات کہ چلتے چلتے کسی ایسی جگہ سے اس کا گزر نہ ہو کہ جہاں 10 دن رہنے کا ارادہ رکھتا ہے. اگر ایسی جگہ سے گزرے گا تو اپنے شہر سے لے کر یہاں تک پہنچنے میں نماز قصر پڑے گا, یہاں پہنچ کر نماز پوری ہو جائے گی, پھر جب یہاں سے نکل کر آگے چلے گا یا واپس آئے گا تو اس سفر کے اندر بھی نماز آدھی رہے گی. پانچویں یہ شرط کہ یہ شخص خانہ بدوش نہ ہو. چھٹی یہ شرط کہ یہ شخص کثیر السفر نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ جس کا پیشہ جس کا پروفیشن ہی ایسا ہو کہ ہر وقت اس کو سفر کرنا پڑے. ساتویں یہ شرط کہ جس سفر میں یہ جا رہا ہے وہ حرام کام کے لیے نہ ہو. اور آٹھویں اور آخری شرط کہ جیسے ہی اپنے شہر سے نکل کر حد ترقص پر پہنچے گا ایسی جگہ پر پہنچے گا کہ جہاں نہ تو اذان کی آواز آئے شہر کی اذان کی آواز آئے نہ شہر کے مکان دکھائی دیں نہ شہر کے لوگ دکھائی دیں, وہاں سے اپنی نماز کو آدھا کرنا شروع کر دیں. لیکن دنیا میں چار ایسی جگہیں کہ اگر انسان وہاں پہنچ جائے تو اگر کہ یہ آٹھوں باتیں موجود ہوں لیکن پھر بھی اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہاں نماز آدھی پڑھے بلکہ اختیار ہے چاہے پوری نماز پڑھ لو چاہے آدھی نماز پڑھ لو. ان چار جگہوں میں سے پہلی جگہ مکے کے اندر مسجد الحرام, دوسری جگہ مدینے میں مسجد نبوی, تیسری جگہ کربلا محلہ میں حرم امام, اور چوتھی جگہ مسجد کوفہ. یہاں اگر آپ پہنچیں گے تو آپ کو اختیار ہے کہ چاہے نماز پوری پڑھیں یا آدھی پڑھیں. اور افضلیت کا آج کل کے مجتہدین نے تذکرہ کوئی نہیں کیا ہے کہ کیا بہتر ہے, لیکن یہ کہ اس سے پہلے کچھ مجتہدین کا فتویٰ تھا کہ قصر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے. لیکن اب مسئلہ پھر یہ ہوگا کہ اگر آپ مسجد حرام سے نکلے دو قدم آگے چلے مکے کے اندر ہیں, نماز آپ کے لیے واجب ہے کہ آدھی پڑھیں اگر 10 دن سے کم مکے میں رہے, اور 2 قدم چل کر مسجد حرام میں داخل ہو گئے تو آپ کے اختیار ہے کہ پوری پڑھیں یا آدھی پڑھیں. اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہ کہ اگر انسان سفر میں کوئی نماز قضا کر دے جان بوجھ کر یا بھولے سے نہ پڑھے اور اپنے گھر آ جائے, اب تو سفر نہیں اب تو سفر نہیں لیکن اس کے باوجود یہ ضروری کہ گھر آ کر بھی نماز کو فطر پڑھیں۔ اسی طرح اگر آپ گھر سے کچھ نمازیں قضا کر کے نکلے تھے اور سفر میں وقت ملا، آپ نے کہا کہ ان نمازوں کو پڑھ لوں، میں قضا پڑھ لوں، خالی کو بیٹھا ہوں، تو یہ نمازیں جو آپ سفر میں پڑھیں گے لیکن قضا ان کو آپ نے گھر میں کیا تھا، تو یہ سفر میں پوری پڑھی جائیں گی۔ اور آخری مسئلہ کہ جس پر آج کی یہ قیادے کی گفتگو اختتام تک پہنچے گی، وہ یہ کہ اگر انسان 2 بجے کراچی سے نکلا اور غور کی نماز اس کے لیے پوری پڑھنا واجب تھی، کیونکہ 1 بجے جب نماز واجب ہوئی تو وہ کراچی میں، 1 بجے سے اس نے 2 بجے تک نماز نہ پڑھی، 2 بجے وہ کراچی سے نکل گیا اور حیدرآباد جا رہا ہے، اب راستے میں وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز وہ پوری پڑھے گا یا نماز آدھی پڑھے گا؟ کیونکہ جب نماز اس پر واجب ہوئی تھی اس وقت وہ پوری نماز پڑھ سکتا تھا، اس نے جان بوجھ کر نہیں پڑھی۔ تو مسئلہ اس کا یہ ہے کہ جس مقام پر آپ نماز پڑھنا چاہیں وہاں آپ کی حالت دیکھی جائے گی۔ اگر آپ زہر کی نماز 4 بجے پڑھنا چاہتے ہیں اور سفر کر رہے ہیں تو آپ نماز آدھی پڑھیں گے، چاہے 1 بجے آپ پر نماز پوری واجب تھی اور آپ نے نہ پڑھی۔ اسی طرح الٹا مسئلہ کہ آپ سفر کر رہے ہیں، حیدرآباد سے کراچی آ رہے ہیں، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے نہیں پڑھی، بلکہ 3 بجے شہر میں پہنچ کر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو کیونکہ آپ شہر میں پہنچ چکے ہیں اس لیے آپ نماز پوری پڑھیں گے، راستے میں پڑھ لیتے تو آپ کے لیے آسانی تھی اور زہر کا نماز معاف ہو جاتی۔ اس کے بعد ہماری گفتگو کچھ مستحب نمازوں کے بارے میں ہوگی اور یہ گفتگو والے کے بعد سے اختتام تک پہنچ جائے گی۔ نماز سب کا جو طریقہ گزشتہ جمعے کو آیا تھا وہ تفصیلی طریقہ، اس سے بھی مختصر طریقہ بتا دینا بہتر ہے تاکہ ہر شخص نماز شب کو نہایت آسانی سے پڑھ سکے۔ نماز شب کا مختصر ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت کر کے 5 نمازیں پڑھیں گے اور 6ویں نماز کے 1 رکعت پڑھیں گے، اور ہر نماز کے اندر صرف سورہ حم کی تلاوت کریں۔ آپ نے نیت کی کہ 2 رکعت نماز شب پڑھتا ہوں، اور بتا چل اللہ اللہ اکبر، سورہ حم پڑھا، رکوع کیا، سجدہ کیا، کھڑے ہو، سورہ حم پڑھا، رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد پڑھا، سلام پڑھا، نماز کمپلیٹ، کوئی سورہ نہیں، کوئی قنوت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس طرح 2 رکعت کر کے 5، اور ایک آخری نماز 1 رکعت کی ہوگی، اس میں بھی یہی 1 رکعت نماز وتر پڑھتا ہوں، اور بتا چل اللہ، سورہ حم پڑھا، رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد پڑھا، سلام پڑھا، نماز ختم۔ نماز معیشت پر ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی کہ مرنے والے کے لیے جو سب سے مشکل رات قبر کے اندر ہوتی ہے وہ اس کی پہلی رات، کہ اگر اس رات کو انسان پر سے عذاب ٹل گیا تو باقی راتیں جب تک کہ وہ قیامت تک اپنی قبر کے اندر یا برزخ کے اندر رہے، جب تک کہ وہ قیامت تک قبر میں یا اپنی برزخ یا برزخ میں رہے گا، اس کے اوپر عذاب یا تو بالکل نہ ہوگا یا بہت کم ہوگا۔ سب سے خطرناک اور سب سے عظیم ثواب پہلی رات، سب سے عظیم ثواب اور سب سے عظیم ثواب عذاب پہلی رات کا ہوگا۔ اگر پہلی رات اطمینان سے قبر کے اندر گزار دی تو سمجھیے کہ پھر آگے کے لیے آسان ہے۔ چنانچہ انتہائی تاکید ہے اور روایتوں میں انتہائی شدت ہے اس بات کہ جب بھی کوئی مرنے والا مرے تو جس مومن کو اطلاع ملے اس کے لیے یہ حق، اس کے اوپر یہ حق واجب ہو جاتا ہے، اس پر یہ حق واجب ہو جاتا ہے۔ واجب کا مطلب یہ کہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ مومن کے انتقال کی خبر ملتے ہی مطلب نماز معیشت پڑھے، کہ جو 2 رکعت ہوتی ہے، پہلی رکعت میں سورہ حم کے بعد آیت الکرسی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ حم کے بعد 10 مرتبہ سورہ النمل۔ نماز ختم کر کے دعا کرے کہ میری اس نماز کا ثواب سنا مرنے والے کی قبر تک پہنچا دیا جائے۔ اور روایت میں یہ ہے کہ جو اس طریقے سے نماز معیشت پڑھے گا، خدا جب وہ مرے گا تو کوئی نہ کوئی ایسا مومن کائنات میں پیدا کر دے گا کہ جو اس مرنے والے کی طرف سے نماز معیشت کو پڑھے گا، اور اگر کوئی ایسا نہ بھی مل سکا تب بھی اس کو وہی ثواب اور وہی اس کے لیے سہولت ہوگی کہ جو اس شخص کے لیے ہوتی جس کے لیے نماز معیشت پڑھی گئی۔ نماز معیشت کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز معیشت جس رات کو مردے کو دفن کیا جائے اس رات کو بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور جس رات کو مردہ انتقال کرے اس رات کو بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مثلاً مردے نے آج انتقال کیا اور 3 دن یا 4 دن یا 10 دن یا 20 دن کے بعد اس کو دفن کرنا ہے، یا اس کو لے جانا ہے کربلا محلہ اور وہاں دفن کرنا ہے، تو اب جس رات کو وہ انتقال کرے اسی رات کو بھی نماز معیشت پڑھ سکتے ہیں، جس رات کو دفن کرنا ہے اس رات کو بھی نماز معیشت پڑھ سکتے ہیں۔ دفن کرنے کے بعد اگر وہ رات گزر گئی تو پھر اگلی رات کو نماز معیشت پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز معیشت انسان اجرت پر بھی پڑھوا سکتا ہے، بغیر اجرت کے بھی پڑھ سکتا ہے، اجرت پر پڑھوائے تو مردے کو پورا ثواب ملے گا، نماز پڑھنے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور بغیر اجرت کے پڑھے تو مردے کو بھی پورا ثواب اور نماز پڑھنے والے کو بھی پورا ثواب۔ ایک شخص ایک سے زیادہ نماز معیشت پڑھ سکتا ہے، دو پڑھے، ایک ہی مرنے والا ہے کیونکہ روایت کے اندر کچھ مسلم کا فطرہ ہے کہ اگر کوئی مرنے والا مر گیا اور 40 مومنین نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی تو پھر اس کی بخشش انتہائی یقینی ہے، سوائے اس کے کہ اس نے بہت ہی بڑا کوئی گناہ انجام دیا۔ تو اگر 40 مومنین نہ مل سکیں اور ایک شخص یہ چاہے کہ میں اس کے لیے 40 مرتبہ دعائے مغفرت کروں اور نماز دہشت پڑھوں تو یہ اختیار ہے، ایک شخص ایک سے زیادہ نماز دہشت پڑھ سکتا ہے۔ نماز وحدت کے بعد ایک اور اہم نماز آتی ہے، اہم اس اعتبار سے کہ شریعت میں کافی تاثیر ہے لیکن ہمارے یہاں اس سے بالکل غفلت بچی جاتی ہے، وہ یہ کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف سے تمام واجب نمازوں کو اتروائیں۔ اس کے لیے عراق اور ایران میں اور دوسرے وہ ممالک کے جہاں پر مومنین کی تعداد بہت زیادہ، وہ اپنے ہر مرنے والے کی طرف سے جتنی اس کی نمازیں قضا ہیں خود پڑھتے ہیں یا کسی کو اجرت دے کر پڑھواتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص مر جائے تو اس کے جتنے بھی واجب کام ہیں دوسرا آدمی ان واجب کاموں کو اس کی طرف سے انجام دے سکتا ہے، اجرت لے کر بھی اور بغیر اجرت بھی۔ اور زندہ اگر کوئی شخص ہے تو زندہ کی طرف سے بھی مستحب کام کو انجام دیا جا سکتا ہے کہ آپ کوئی کام کر، مثلا آپ نے قرآن پڑھا اور اپنے دوست کے نام بخش دیا کہ جو زندہ ہے، آپ نے مجلس کروائی اس کا ثواب اپنے دوست کو بخش دیا کہ جو زندہ ہے، آپ نے زیارت کی امام کی اور اس کا ثواب اپنے دوست کو بخش دیا کہ جو زندہ ہے۔ مردہ آدمی کی طرف سے اس کے واجبات کو انجام دیا جا سکتا ہے اور زندہ کی طرف سے اس کے مستحبات کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ سب سے بہتر ہدیہ اور تحفہ جو آپ دوست کو دے سکتے ہیں وہ یہی کہ اس کی طرف سے کوئی مستحب کام کر کے اس کا ثواب اس کے حوالے کر دیں، اس کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ اس کائنات میں نہیں ہو۔ جب مرنے والا مر جائے تو اس کے بڑے بیٹے پر واجب کہ اس کی تمام قضا نمازوں کو خود انجام دے یا کسی سے پڑھ لیں، باقی تمام وارثوں کی یہ ذمہ داری، چھوٹے بیٹے، بہن، ماں، بیوی، ان سب کی یہ اخلاقی اور شرعی ذمہ داری کہ وہ بھی ہر ممکن کوشش کریں کہ اس مرنے والے کی تمام نمازیں، روزے، حج، قمص وغیرہ نکالیں اور کسی کو اجیر مقرر کریں کہ جو پیسہ لے کر اس مرنے والے کی طرف سے اس کی نمازوں کو انجام دے۔ مرنے والا مرد ہے تو اس کی نماز عورت پڑھ سکتی ہے، عورت مر گئی تو اس کی نماز مرد پڑھ سکتا ہے۔ نماز پڑھتے وقت اپنی حالت کو دیکھا جائے گا، مرنے والے کی حالت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ مثلا اگر عورت مر گئی تو عورت تمام نمازیں آہستہ پڑھتی ہے، لیکن یہ مرد جو ہے یہ اگر نماز پڑھے گا تو مغرب عشاء کی نماز بآواز بلند پڑھے گا اگر کہ عورت کی طرف سے پڑھ رہا ہے۔ یا اس کا الٹا مسئلہ کہ اگر مرنے والا مرد ہے، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن، کوئی عورت اس کی طرف سے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو وہ اپنے فریضے کو دیکھے گی کہ اگر کوئی نامحرم اس کی آواز سن رہا ہے تو وہ مغرب عشاء بھی آہستہ پڑھے گی، اگر کہ مرنے والا مرد تھا کہ جس کو وہ نماز بآواز بلند پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے کہ نمازیں پڑھ دے اور آپ کو اس کے اوپر یقین اور اطمینان ہے کہ وہ پڑھ دے گا تو اس سے پلٹ کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر یہ تمام مرنے والے پر سے تمام نمازیں اتر جائیں گی۔ اگر پیسے لے کر اس آدمی نے نہیں پڑھی تو ذمہ داری اس کی ہے، گناہ اس کا ہے، آپ پر یا مرنے والے کو کوئی گناہ نہیں ملے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس سے یہ وعدہ کیا جائے، جس کو یہ پیسے دیے جائیں وہ قابل اطمینان ہو۔ اگر ایک ایسے آدمی کو جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے آپ نے دے دیے پیسے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ تحقیق کرتے رہیں کہ وہ نماز مرنے والے کی طرف سے پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے۔ مرنے والا جس حالت میں بھی مرا ہو لیکن نماز جو اس کی طرف سے پڑھی جائے گی وہ مکمل اور صحیح نماز پڑھی جائے گی۔ مثلا مرنے والا آخری عمر میں بہت بیمار ہے، وہ تیمم کر کے نماز پڑھا کرتا ہے، یا مرنے والا آخری عمر میں بہت کمزور تھا، وہ بیٹھ کر نماز انجام دیا کرتا ہے، لیکن اب آپ اس کی طرف سے جو نماز پڑھوائیں گے تو کھڑے ہو کر پڑھوائیں گے اور وضو کے ساتھ پڑھوائیں گے۔ یہ کچھ مسئلے اس کے تھے۔ اور اب ایک اور مستحب نماز جس کا نام ہے نماز استسقاء، یہ مسئلہ کبھی پیش ہی نہیں آ سکتا ہے لیکن بہرحال آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ایک مسئلہ اس کا بھی بتا دیا جائے۔ اگر کبھی کسی شہر میں، کسی ملک میں کافی طویل عرصے تک بارش نہ ہو اور قحط پڑنے کا امکان ہو یا پانی کی کمی کا امکان ہو تو مستحب کہ دو رکعت نماز استسقاء پڑھی جائے اور خدا سے دعا مانگی جائے۔ نماز استسقاء بالکل اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے جس طریقے سے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ دو رکعت ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 5 قنوت ہوتے ہیں، دوسری رکعت میں 4 قنوت ہوتے ہیں۔ قنوت کے اندر بجائے عید کی دعا کے یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ بارش برسا اور ہم پر اپنی رحمت نازل ہو، اور نماز کے بعد دو خطبے پڑھے جاتے ہیں، دو خطبوں کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس ہو جاتے ہیں۔ اس نماز کا طریقہ ایک مسئلے میں، بہرحال یہ صرف معلومات کے اضافے کے لیے ہے ورنہ یہ تو بیکار اس کا مسئلہ بتاتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تمام سے تمام شہر والے 3 دن تک روزہ رکھیں، اور تیسرا روزہ جس دن ان کا ہو اس دن تمام شہر والے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر صحرا کی طرف، جنگل کی طرف یا میدان کی طرف جائیں، بچوں کو، بوڑھوں کو اور جانوروں کو ضرور اپنے ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ جس گروہ کے اندر بچہ، بوڑھا اور جانور موجود ہوگا، خدا اس گروہ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ نکلنے سے پہلے، گھروں سے نکلنے سے پہلے توبہ کر کے نکلیں، کیونکہ گناہگار کی توبہ کا قبول ہونا یقینی نہیں۔ اور گھروں سے نکلنے سے پہلے تمام رد مظالم کریں، جس چیز کا خمت باقی ہے خمت ادا کرے، جس کو زکات دینا ہے زکات ادا کرے، جس کی قضا نمازیں ہیں وہ ارادہ کر کے نکلے کہ میں اپنی تمام قضا نمازیں انجام دوں، توبہ کر کے نکلے، جس پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگنے کا امکان ہے تو معافی مانگے، معافی مانگنے کا امکان نہیں تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور یہ ارادہ کرے کہ جب کبھی موقع ملے گا اس کے لیے ہم معافی مانگیں، اس سے ہم جا کے معافی مانگیں۔ روزہ رکھیں، دوسرا روزہ ہو تو نکلے، اور اس طرح سے روزے رکھیں کہ تیسرا روزہ یا منگل کے دن پڑے یا جمعے کے دن پڑے، اور منگل یا جمعے کے دن جب تیسرا روزہ ہو تب صحرا میں پہنچے، صحرا میں پہنچ کر نماز پڑھیں، نماز ختم ہونے کے بعد پیش نماز جو ہے خطبہ دے گا، نماز ختم ہونے کے بعد اور خطبہ دینے سے پہلے پیش نماز کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنی ردا کو، اپنی ابا کو الٹا کرے، یعنی دائیں طرف کا حصہ بائیں طرف ڈالے، بائیں طرف کا حصہ بائیں طرف ڈالے، اوپر کا حصہ نیچے ڈالے اور نیچے کا حصہ اوپر ڈالے۔ اس طریقے سے یعنی تمام تزلزل کے ساتھ کبر و غرور کو نکالتے ہوئے انتہائی پاسداری کے ساتھ دو رکعت نماز اور اس کے بعد دو خطبے پڑھے جائیں اور پھر واپس انسان آ جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ یقیناً خدا جو ہے اپنی رحمت کو نازل کرے گا۔ اور اس کے بعد اور اہم نماز جس کا تذکرہ انتہائی ضروری ہے وہ ہے ہر مہینے کی پہلے دن کو دو رکعت نماز کا پڑھنا۔ روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا سے خرید و فروخت کرنا چاہتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی مہینے کی پہلی تاریخ آ جائے تو دو رکعت نماز صبح کی نماز کی طرح سے پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب نماز کے اختتام تک پہنچا دے تو اس کے بعد جتنی اس کی حیثیت و استطاعت، جتنی حیثیت و استطاعت جب دو رکعت نماز پڑھ لے ہر مہینے کی پہلی تاریخ، اس کے بعد جتنی دن اور رات کا اختیار، یعنی پہلی تاریخ جب سے چاند دکھائی دیا یہاں سے لے کر اگلی رات شروع ہونے تک 24 گھنٹے میں کسی وقت دو رکعت نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد جتنی حیثیت ہے اللہ کے راستے میں صدقہ دے۔ جب وہ یہ کام کر لے گا تو گویا اس نے خدا سے خرید و فروخت کر دی۔ سوال کیا گیا رسول سے کہ کیا خرید و فروخت کی، تو جواب دیا کہ اس نے یہ سب کچھ خدا کو دیا اور اس کے بدلے میں پورے شہر کی سلامتی کو خرید دی۔ اب اس مکمل مہینے کے اندر، شہر سے مطلب مہینہ، اس پورے مہینے کے اندر سوائے موت کے، کہ موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، سوائے موت کے کوئی پریشانی اور آفت اور مصیبت اس کے اوپر نازل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی انتہائی اہم نماز کہ جس کی طرف سے انتہائی غفلت بڑھتی جاتی ہے۔ اور اب آخر کا مسئلہ کہ جتنی مستحب نمازیں اس کے سلسلے میں 10 یا 12 اصول ہیں، ان کو یاد رکھنے تو نماز کا پڑھنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ ہر مستحب نماز چاہے وہ روزانہ کے نافلہ ہوں، یہ اہم مسئلہ ہے، ہر مستحب نماز چاہے وہ مغرب اور عشاء کے نافلہ ہوں، ظہر و عصر کے نافلہ ہوں، شب قدر کی دو رکعت نماز ہو، بیمہ شعبان کی نماز ہو، عاشورے کے دن کی نماز ہو، ہر نماز انسان کھڑے ہو کر بیٹھ سکتا ہے اور کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے اور بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہر مستحب نماز، کسی بھی قسم کی مستحب نماز، کسی بھی تاریخ سے متعلقہ نماز ہو، ہر مستحب نماز کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ ہر مستحب نماز کو اپنی کھڑے کھڑے سے مراد کھڑا ہونا اور بیٹھنا، اور ایک کھڑے ہونے سے مراد ٹھہر کر بھی پڑھ سکتا ہے اور چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ یہاں سے 10 منٹ کا راستہ ہے آپ کا بازار تک کا، مارکیٹ کا راستہ ہے، آپ سودا خریدنے جا رہے ہیں اور پچھلا روپئے سبلے سے نہیں ہٹتے، تو آپ مثلا 2 بجے کا وقت دوپہر کے نافلہ چلتے چلتے پڑھ سکتے ہیں، رکوع اور سجدے کے لیے سر سے اشارہ چل جائے گا، راستہ چلتے وقت سوائے اس کے سبلے سے انسان نہ ہٹے، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پڑھا جا سکتا، ٹھہر کر اور چلتے ہوئے پڑھا جا سکتا، پیدل چلے یا سواری کے اوپر بیٹھ کر جائے، نماز نافلہ انسان پڑھ سکتا ہے، اس کو پورا ثواب ملے گا۔ اب شب قدر کی رات کو فرض کیجیے کہ آپ یہاں سے چلے خراسان کی طرف اور پھر فرض محال آپ کا رخ قبلے کی طرف، تو آپ نماز شب قدر گاڑی میں اور بس کے اندر اور منی بس کے اندر بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وہ پورا آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے مغرب کے نافلہ، عشاء کے نافلہ، ظہر کے نافلہ، عصر کے نافلہ، عاشورے کی 4 رکعت اور 2 رکعت نماز، یہ تمام کی تمام کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، ٹھہرتے ہوئے، چلتے ہوئے، گاڑی پر بیٹھ کر، پیدل چلتے ہوئے، ہر حالت میں پڑھی جا سکتی ہے، پر شرط یہ کہ منہ قبلے سے نہ ہٹنے کا۔ اگرچہ کھڑے ہو کر پڑھنا بھی ہے اس کا ثواب زیادہ ہے بیٹھ کر پڑھنے کے مقابلے، لیکن جو منیمم ثواب ہے وہ تو بہرحال مل کر رہے، بہتر ہی کھڑے ہو کر جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے، جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح پڑھنا سب سے بہتر، لیکن اس طرح نہ پڑھیں تو گناہ نہیں بلکہ ثواب تو ہے۔ مثلا نافلہ کا ثواب فرض کیجیے کہ 1000، وہ ثواب آپ کو ہر صورت میں ملے گا، چاہے آپ کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں، چلتے ہوئے پڑھیں یا ٹھہر کر پڑھیں، اگر آپ کھڑے ہو کر جس طرح عام نماز پڑھتے ہیں تو 1500 ثواب مل سکتا ہے، 2000 مل سکتا ہے، لیکن جو نافلہ کا اصلی ثواب ہے وہ تو ہر اس آدمی کو ملے گا کہ جو نافلہ نماز پڑھ لیتا ہے. دوسری یہ چیز مستحب نماز کے سلسلے میں کہ مستحب نماز میں اگر کوئی رکن کم یا زیادہ کر دے، رکو دو رکو کر دیے، تین کر دیے، بھولے تھے تو نماز باطل نہیں. تیسری یہ چیز کہ مستحب نماز میں اگر کوئی غلطی کر گئے تو نماز بالکل صحیح ہے، نہ نماز احتیاط ہے، نہ سجدہ صحو ہے، نہ بعد میں کوئی قضا وغیرہ. چوتھی چیز یہ کہ مستحب نماز میں اگر کبھی شک ہو جائے کہ میں نے یہ شک ہو جائے کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہے یا 3 رکعت، 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعت، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس پہلو کو معنی مان سکتے ہیں اور اپنی نماز کے اختتام تک پہنچا سکتے ہیں، شک کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں. پانچویں یہ چیز کہ ہماری شریعت میں سوائے 2 نمازوں کی کوئی بھی مستحب نماز نہ 2 رکعت سے زیادہ ہو سکتی ہے نہ 2 رکعت سے کم ہو سکتی ہے. صرف 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جو ایک نماز نماز وتر جو نماز شب میں آخر میں پڑھی جاتی ہے 1 رکعت، اور ایک نماز عرابی جو پیغمبر اسلام نے عرابی کو بتائی تھی وہ 4 رکعت نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے. ان 2 نمازوں کے علاوہ شریعت کے اندر کوئی نماز نافلہ نماز نہ 2 رکعت سے کم ہے نہ 2 رکعت سے دیا جائے. تو شک جب کبھی پیدا ہو جائے آپ کو اختیار ہے جس پہلو کو لیجئے، لیکن اس کا خیال رکھیے کہ 2 رکعت سے زیادہ نماز نہ ہونے کا. ہم اصل شک 2 اور 3 کا ہو آپ 2 کو لے لیں، لیکن 1 اور 2 کا شک ہے تو 1 کو بھی لے سکتے ہیں، 2 کو بھی لے سکتے ہیں. ہر مستحب نماز کے اندر آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ سورہ ہم کے بعد دوسرا سورہ نہ پڑھیں. یہ بات ایک چیز اور بتا دی جائے تو باتیں اور آسانی سے واضح ہو جائیں گی کہ امام کی زیارت کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس پر بھی یہی مسئلہ چلے گا. اگر آپ زیارت پڑھ کر نکلے تو ضروری نہیں کہ وہیں بڑے بڑے نماز پڑھیں زیارت، بلکہ چلتے ہوئے، گھر آتے ہوئے، گھومتے ہوئے، پھرتے ہوئے بھی نماز زیارت پڑھ سکتے ہیں اور ثواب مکمل ملے گا، زیارت مکمل ہو جائے گا. بہت زیادہ نہیں ہے، جگہ پر قیدی ایمان بھی رخصت ہو جائے. تو نماز نام در حقیقت خدا سے باتیں کرنے کا ہے، وہ نماز ہی نہیں جس میں یہ تصور نہ ہو کہ میں اپنے خدا سے بات نہیں کر رہا. سوال پچھلی دفعہ اٹھایا گیا تھا کہ نماز نیک کرنے سے کیا مطلب، نماز نیک کرنے سے مقصد یہ کہ آپ یہ سمجھیے کہ میں اپنے خدا سے بات چیت کر رہا ہوں. وہی ادب، وہی طریقہ، وہی گفتگو، وہی دعا آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے جو خدا کے سامنے نکل سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ نماز ایڈوانس پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی ہے. تو بہرحال اس کا یہ جواب ہے کہ یہ سہولت خدا کی طرف سے بھی، یا یہ کہہ سکیں کہ بہرحال پابندی ہے کہ کوئی نماز ایڈوانس نہیں پڑھی جا سکتی. اگر آپ یہ کہیں کہ جمعہ چھٹی کے دن ہے چلے ہفتے کی نمازیں آج پڑھ لو پھر ہفتے پر آرام کرو، تو یہ اختیار نہیں، نہ مستحب نماز ہے نہ واجب نماز. ویسے جتنی نمازیں سب ایڈوانس ہی ہوتی ہیں کہ جس کا ثواب آپ کو آخرت ہی ملے گا. جی زیارت وارثہ کی نماز کا بالکل یہی مسئلہ ہے کہ وہ مستحب نماز ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، ٹھہر کر، چلتے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں، چلتے وقت آپ رکوع و سجدہ کریں گے سر کے اشارے سے، رکوع کے لیے تھوڑا سر کو جھکائیں، سجدے کے لیے زیادہ سر کو جھکائیں. نماز کے بیچ میں سورہ ہم کے بعد کسی بھی مستحب نماز میں دوسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، سوائے چند خاص نمازوں کے کہ جو نماز وہ نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک سورہ نہ پڑھیں. نماز کے بیچ میں اگر آپ نے سورہ شروع کر دیا تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ آدھا سورہ چھوڑ کر بھی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں. نماز کے بیچ میں آپ کے یہ بھی اختیار ہے کہ آپ 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھیں، 1 رکعت بیٹھ کر پڑھیں. مستحب نماز یہ اختیار ہے کہ 1 رکعت آپ کھڑے ہو کر پڑھیں، 1 رکعت آپ بیٹھ کر پڑھیں. آپ بس کے اندر بیٹھے، آپ نے نماز شروع کر دی، 1 رکعت پڑھی تو بیٹا ایک ضعیف آدمی آ گئے، آپ جگہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے دوسری رکعت کھڑے کھڑے پڑھی، ان کو جگہ دے دی. یہ اس کا الٹا مطلب ہے کہ آپ نے نماز شروع کر دی، بس میں کھڑے پڑے، اتنے میں سیٹ خالی ہوئی. اب آپ اگر نماز کو مکمل کرتے ہیں تو سیٹ چھینی جاتی ہے، اور سیٹ کو چھنوانا کون پسند کرے گا؟ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیے اور دوسری رکعت بیٹھے بیٹھے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بلکہ یہاں تک اختیار ہے کہ ایک ہی رکعت میں آدھی رکعت، سارے مسئلے مستحب نماز کے، یہ خیال رہے، یہ بھی اختیار ہے کہ ایک ہی نماز کے اندر آپ ایک ہی رکعت کے اندر آدھی رکعت کھڑے ہو کر پڑھیں، آدھی رکعت بیٹھ کر. سورہ ہم شروع کیا، ایاک نعبد پر پہنچے کہ بیٹھنے کی ضرورت پڑ گئی، اب بیٹھ کر باقی نماز یہاں سے آگے تک لے جائیں. یہ اس کا الٹا مسئلہ کہ آپ نے ایاک نعبد پڑھا تھا پہلی رکعت ہی کرنا، کیا آپ کو کھڑا ہونا پڑا؟ آپ کھڑے ہو جائیے اور اپنی نماز کے اختتام تک پہنچے. یہ کتنی سہولت دی گئی ہے مستحب نماز کے سلسلے میں ہم کو کہ اس سے زیادہ سہولت ممکن ہی نہیں. اب یہ ایک مسئلہ یہ آیا ہے کہ مستحب نماز کو اگر توڑ دیں تو گناہ ہے یا گناہ نہیں. اب آپ اس روایت کو ذہن میں لائیے، پہلی والی بات، یہ 11ویں امام کی روایت ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ روزانہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور ہماری اور آپ کی شکایت کہ ہم کو وقت نہیں ملتا. اب ان تمام مسائل کو دیکھیے اور سوچیے خود کہ کیا اس کے باوجود یہ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے کہ اپنے ہر کام کو کرتے کرتے ان نمازوں کو پڑھ سکیں. یہ بتا دیا جائے کہ نماز شب کے اندر بھی یہ ممکن ہے کہ آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکیں، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکیں. ہاں مسئلہ یہ کہ اختلافی مسئلہ ہے اور آج کل کے مجتہدین نے اس کی اجازت نہیں دی. وہ ہے نماز لیٹ کر پڑھنے کے سلسلے میں، ورنہ وہ تو اور بھی آپ کے لیے آسانی ہوتی کہ نماز شب پوری 11 رکعت لیٹے لیٹے پڑھی جا سکتی. پہلے زمانے کے کچھ مجتہدین نے اجازت دی تھی، لیکن آج کل اس کو احتیاط واجب کی بنا پر سب نے منع قرار دیا، کیونکہ اس میں انسان قبلے کی طرف نہیں ہوتا. ایک سوال یہ ہے کہ کیا مستحب نماز توڑی جا سکتی؟ تو مستحب نماز کے توڑنے میں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی توڑے تو کوئی گناہ اس کو نہیں ملے گا. ہاں، ایک معذور آدمی ہے جو پڑھ ہی نہیں سکتا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر لیٹ کر، تو اس کے لیے تو مسئلہ بالکل بدل جاتا ہے. وہ لیٹ کر واجب نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور مستحب بھی. لیکن جو معذور نہیں، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اپنی نمازیں پڑھ سکتا ہے، مستحب اور بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا. مستحب نمازوں کے سلسلے کا ایک مسئلہ اور کہ پیغمبر اسلام کی حدیث کی یاد رکھو، اپنے گھروں کو قبر نہ بنا، اپنے گھروں کو قبر نہ بنا. سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس سے کیا مراد؟ تو پیغمبر اسلام کا جواب کہ جس طرح یہود نے اپنے اپنے گھروں کو قبر میں تبدیل کر دیا تھا، اس طرح کبھی نہ کرے. کہا کہ یا رسول اللہ اور تشریح کیجیے، تو کہا کہ یہود اپنی تمام عبادتیں اپنی عبادت گاہوں میں جا کر کرتے ہیں، اپنی مسجدوں میں جا کر کرتے ہیں، اور اپنے گھر میں قطعاً کوئی کام عبادت کا نہیں انجام دیتے. تو ان کے گھر قبر کی طرح ہو جاتے ہیں، کیونکہ ساکنان عرش، عرش پر رہنے والے فرشتے، جس گھر میں بھی خدا کی عبادت کی جائے وہ گھر ایک نور سے چمک اٹھتا ہے، اور ساکنان عرش، عرش کے اوپر رہنے والے فرشتے، وہ گھر ایک دوسرے کو اس طرح سے دکھاتے ہیں جس طرح دنیا والے ستارے ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں. جس طرح ستارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے فرشتوں کے لیے، مومن کا وہ گھر کہ جس میں اس نے عبادت کی ہے اسی طرح سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اگر تم اپنی تمام عبادتیں مسجدوں کے اندر کرو گے تو مسجدیں تو روشن ہو جائیں گی، لیکن تمہارے گھر بالکل قبر کی طرح تاریخ ہو جائیں گے. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے وضاحت کی اور فقہ کا مسئلہ بنا کہ واجب نمازوں کا مسجد میں پڑھنا انتہائی مستحب، انتہائی تاکید، اور سنت نمازوں کے لیے انتہائی تاکید کہ وہ گھر کے اندر انجام دی جائیں. ہر ممکن کوشش یہ کی جائے کہ سنت نماز گھر کے اندر پڑھی جائے، اس کا زیادہ ثواب. مسجد میں پڑھیں ثواب ملے گا، لیکن گھر میں پڑھیں مستحب نماز کا تو زیادہ ثواب ملے گا. تو اصول یہی، عام سنت نمازیں سوائے دو تین دن، مثلا اگر آپ جمعے کی نماز سنت کی نیت سے پڑھتے ہیں تو مسجد ہی میں پڑھیں زیادہ بہتر. عید کی نماز کبھی یہی مسئلہ ہے کہ گھر کے بجائے میدان میں یا کہیں اور پڑھیں، لیکن عام نافلہ ہیں، نماز شب ہے، نماز شب قدر ہے، یہ تمام نمازیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو گھر میں پڑھا جائے، اور واجب نمازوں کو انسان مسجد کے اندر انجام دے. اور اس کے ساتھ ہی مستحب نمازوں کی چند کلیات کچھ ضرور معلوم ہو گئے، جس کے بعد اب آپ دنیا کی ہر مستحب نماز انتہائی آرام و اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اور یہی ہمارا آخری مسئلہ بھی تھا نماز کے سلسلے کا. چنانچہ واجبات نماز، مستحبات نماز، مصروحات نماز، مشکلات نماز، نماز احتیاط، شک کے مسئلے، نماز مسافر، نماز جماعت، تمام واجب نمازیں، تمام مستحب نمازیں آج اختتام تک پہنچی. اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے، آئندہ جمعے سے جو ہماری گفتگو ہوگی وہ فقہ کے دوسرے چیپٹر کے اوپر شروع ہوگی. اب گفتگو دو یا تین یا زیادہ سے زیادہ چار ہفتے اور رہے گی عبادت کے مسئلے پر. اس کے بعد وہ مسئلے آئیں گے کہ جن کا عبادت سے ظاہری طور پر کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے روزمرہ کے مسئلے ہیں. درود دیجیے محمد علیہ وسلم. گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ اسلام کے اندر یہ تصور قطعاً موجود نہیں ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. الیتبی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم لانے والے، علم رکھنے والے ان کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جو جاہل ہیں؟ کیا ایک اندھا اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو آنکھوں کو رکھتا ہے؟ کیا ایک صاحب ایمان اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو ایمان کی دولت سے محروم؟ اسلام کے اندر برابری کا تصور صرف ان باتوں میں ہے جو انسان کے اختیار سے باہر ہے. ایک شخص کالا ہے، ایک شخص گورا ہے، اس اعتبار سے اسلام میں دونوں کا مقام برابر. ایک شخص فرض عبادت کرتا ہے، اسلام میں کبھی بھی برابری نہیں، ایسی برابری اسلام کے اندر نہیں ہے کہ جو انسان اپنی صلاحیتوں سے اپنی صفت کو بڑھا سکے اور نہ بڑھا. تو وہ کبھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس یہ صفت موجود جدھر سے آپ کی ہماری گفتگو اسی واقعے پر ختم ہوئی تھی کہ یار امام کے پاس جب ایک عالم آیا تو امام نے اس عالم کا احترام اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں سے زیادہ کیا اور جب لوگوں نے اعتراض کیا تو امام کا یہی جواب کہ کیا میں اس کو کیا عزت دی اس کو تو خدا نے عزت دی ہے تو یہ بات اگر ذہن میں رہے تو انسان بہت سارے مسئلوں کے اوپر قابو پا سکتا ہے. ایک واقعہ اور بھی دیر سے پہلے یہاں آ چکا ہے لیکن اس کی فرمائش بھی دوبارہ ہوئی ہے اور یہ واقعہ ہماری آج کی گفتگو سے مناسبت بھی رکھتا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام عیسے کے اندر خلافت رابعہ کے اندر چوتھی خلافت ہے خلافت ظاہریہ کو حاصل کر چکے ہیں. اس وقت مولا عیسے کے اندر مولا کی خدمت میں دو آدمی آتے ہیں. واقعہ جو کہ آ چکا ہے اس لیے تفصیل میں نہیں جانا ہے. مولا کی خدمت میں دو آدمی آتے ہیں. جب آتے ہیں تو مولا یہ معلوم کرتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہے یا نہیں. اطلاع ملتی ہے کہ دونوں صاحبان ایمان میں تھے. چنانچہ مولا انتہائی عزت و احترام و تکریم سے ان کو بٹھاتے ہیں. ہر ممکن وہ خدمت کے جو ایک مومن دوسرے مومن کی کر سکتا ہے وہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو جاتا ہے. امیر المومنین دسترخوان کی تیاری کا حکم دیتی ہے. دسترخوان بچھایا جاتا اور کھانا کھانے والے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت مرتبہ جب دونوں کھانا کھا کر اٹھتے ہیں تو مولا کائنات اپنے ہاتھ میں لوٹا پانی سے بھرا ہوا لوٹا لے کے آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد سننے پہ جو عمر میں بڑا تھا اس سے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا. اس مومن کے لیے تو بل ہی ناممکن کہ مولا اس کے ہاتھوں کو کھلائے بنا کے ہاتھوں سے پیچھے کرتا ہے. لیکن مولا کائنات تجویز فکا ہر استعمال کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے حق کی قسم اگر تو مجھے سچا امام مانتا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے کرنے سے مجبور ہو کر ہاتھوں کو پھیلایا. مولا کائنات اپنے ہاتھ سے لوٹے سے پانی ڈال رہے ہیں اور اس کے ہاتھوں کو صاف کر رہے ہیں اور دھو رہے ہیں. وہ انتہائی ندامت اور خجالت کے ساتھ ہاتھوں کو دھلوا تو رہا ہے لیکن چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. یہاں تک کہ ہاتھوں کو دھلوا دیا. اس کے بعد دوسرا کیا کہ پہلے وہ بھی راضی نہ تھا لیکن اب جب اس نے دیکھا کہ مولا نے یہ کام ایک کے ساتھ کیا ہے تو وہ بھی منتظر تھا. ایک کسی توقع میں تھا کہ اب مولا آ کر اس کے ہاتھ کو دھلائیں گے. لیکن ایک مرتبہ مولا نے اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ یا بعض روایات کے مطابق دوسرے امام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے میرے بیٹے اس کے ہاتھ دھلا دے. امام یا محمد ابن حنفیہ کی جو روایت زیادہ صحیح ہے آگے بڑھنے اور آگے بڑھنے کے بعد پانی ڈال کر دوسرے شخص کے ہاتھوں کو دھلانا شروع کر. کتنی شرمندگی اور توہین کی بات ہوگی دوسرے شخص کے لیے چہرے کا رنگ شرمندگی کی وجہ سے ایک مرتبہ سرخ ہو گیا. مولا کائنات نے محسوس کر دیا. ایک مرتبہ سوال کیا کہ تیرے دل میں کیا خیال ہے. جواب دیا کہ نہیں یا امیر المومنین میرے دل میں کوئی خیال نہیں. لیکن مولا نے اعتراض کیا کہ نہیں مجھ سے حقیقت واضح کر دی. تو کہا یا امیر المومنین میرے دل میں یہی خیال پیدا ہوا تھا کہ جب ہم دونوں آپ کے پاس آئے اور ایک ہی مقام دونوں کا آپ نے دونوں کی ایک ہی عزت احترام تقریب کی تو اس کا کیا سبب کہ آپ نے اس کے ہاتھ کو دھلائے اور میرے ہاتھ نہیں دھلائے یا دونوں کے ہاتھ نہ دھلاتے یا دونوں کے ہاتھ دھلاتے. تو یہ سن کر مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ جو کچھ تم نے کہا وہ بھی صحیح اور جو کچھ میں نے کیا وہ بھی صحیح. اگر تو میرے پاس تنہا اور اکیلا آتا تو یقیناً میں اسی طرح سے تیرے ہاتھوں کو دھلاتا جس طرح سے اس کے ہاتھوں کو دھلایا. اس کی حیرت میں اضافہ یا امیر المومنین اگر میں اس کے ساتھ آ گیا تو کون سا گناہ کر دیا. مولا کا جواب کہ نہیں جب کیونکہ تو اس کے ساتھ آیا ہے اور یہ تیرا باپ ہے اور رسول خدا یہ حکم دے کر گئے ہیں کہ اگر باپ اور بیٹا ایک ساتھ کسی مقام پر پہنچے تو جس کے گھر میں جائیں اس کا یہ فرض ہے کہ کبھی دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک نہ کرے بلکہ باپ کے ساتھ ہمیشہ بیٹے کے مقابلے میں بہتر سلوک کرے. کیونکہ تو اپنے باپ کے ساتھ آیا اس لیے میری یہ ذمہ داری کہ میں تیرے اور تیرے باپ کے درمیان ایک فرق رکھوں تاکہ حقوق والدین کا حق ادا ہو جائے. اور اگر تو تنہا آئے تو تیرا وہی مقام جو ایک مومن کا مقام ہوتا ہے. اس واقعے سے یہ پتا چلا کہ اسلام میں تفاوت ہے. درجات گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں. یہ تصور کرنا کہ سب برابر ہیں بالکل غلط ہے. اور اسی لیے روایت کے اندر یہ ہے کہ ابن ابی یعقوب ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے. یہ ایک اور روایت میں عمر ابن حنظلہ کا نام ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے. آدھی رات کا وقت تھا. کسی کام سے مدینے کے بازار کے اندر سے بازار میں سے گزر کے جا رہے تھے. یہاں تک کہ چلتے چلتے ان کی نگاہ ایک شخص کے اوپر پڑی کہ جس کی پیٹھ کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ایک بہت بڑا گٹھر سا رکھا ہوا تھا اور وہ اس کے بدن سے دبا دبا چل رہا تھا. عمر ابن حنظلہ نے دیکھا کہ مدینہ ہے آدھی رات کا وقت ہے سب انسان سو رہے ہیں سردی کی شدت ہے. اس آدھی رات کے وقت میں یہ کون شخص ہے جو اتنا بھاری بوجھ اس وقت اٹھا کے لے جا رہا. تھوڑی دیر انتظار کر کے صبح سویرے لے جاتا چنانچہ تجسس پیدا ہوا جذبہ تجسس بیدار ہوا دبے پاؤں چلے. دیکھا اتنے میں نگاہ پڑی کہ ایک مرتبہ وہ گٹھر جو تھا وہ وزن کے بوجھ سے کھل گیا اور اس کے اندر سے کچھ سیدھے زمین کے اوپر گرنے لگے.
یہ تیزی سے آگے بڑھے اور آگے بڑھے تاکہ اس کے آدمی کی مدد کر کے ان چیزوں کو اٹھا سکے. قریب پہنچے, جب قریب پہنچے تو ایک مرتبہ پہچان لیا کہ ارے یہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام. ایک مرتبہ گھبرا کے سوال کیا, یتنا رسول اللہ یہ آدھی رات کے وقت اتنا بڑا وزن لے کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں بلا لیا ہوتا, ہمیں دعوت دے دی ہوتی, ہم آ کر آپ کی ہر ممکن خدمت انجام دیتے. لیکن مولا نے ایک مرتبہ سر کو جھکا لیا اور جھکانے کے بعد کہا کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ کسی کو اس کی اطلاع نہ ملے, لیکن خیر اب تجھے اطلاع مل گئی کہ چل میرے ساتھ. اور یہ کہنے کے بعد زمین سے ان چیزوں کو اٹھایا. دیکھا عمر ابن حنظلہ یا ابن ابی یعفور نے کہ روٹیاں زمین پر بکھری ہوئی ہیں, چن چن کر روٹیوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اسی گٹھر کے اندر رکھا. اور اب دونوں اس کو لے کے چلے, چلتے چلتے ضلعۂ بنی صاعدہ کے اندر پہنچے. مدینے کا وہ محلہ کے جہاں پر مدینے کے تمام فقیر رہا کرتے تھے, یا وہ شریف لوگ رہا کرتے تھے کہ جن کی آمدنی اتنی زیادہ نہ تھی کہ کسی بہتر محلے میں رہے. اور اس کے بعد آدھی رات کا وقت ہے, سردی کی شدت سے سب گہری اور پرسکون نیند سو رہے ہیں. مولا آگے بڑھتے ہیں, روٹیاں نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد ہر ایک کے سرانے دو دو تین تین روٹیاں رکھتے چلے جاتے ہیں. دبے پاؤں گئے روٹیوں کو رکھا اور واپس آئے اور اپنے گھر کی طرف چلے. ابن ابی یعقوب یا عمر ابن حنظلہ ایک مرتبہ سمجھ جاتے ہیں کہ امام کس مقصد سے نکلے, لیکن ایک سوال کرتے ہیں کہ یتنا رسول اللہ, کیا یہ لوگ جن کی آپ نے اس طرح سے مدد کی, کیا یہ آپ کے مہم ہیں, کیا یہ آپ کے سیاح ہیں, کیا یہ آپ کے ماننے والے ہیں؟ امام نے جواب دیا اور اس جواب نے یہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے, ہر انسان کی خدمت ضروری, ہر مسلمان کی خدمت ضروری, لیکن مسلم اور مومن میں ہمیشہ ایک فرق ہونا چاہیے. جواب دیا امام نے کہ نہیں, یہ میرے ماننے والے نہیں ہیں. کیا تو نے نہیں پہچانا؟ ہمارے ابن حنظلہ کا سوال کہ یتنا رسول اللہ میں کیسے پہچانتا؟ امام کا جواب کہ اگر یہ میرے مومن ہوتے, اگر یہ مجھ پر ایمان رکھنے والے ہوتے تو میں روٹیوں کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کھجور یا نمک بھی رکھتا چلا جاتا, لیکن کیونکہ یہ صاحبان ایمان نہیں اس لیے میں نے صرف ان کو اتنی ہی چیز دی جو ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی. تو پتا یہ چلا کہ امام نے یہ بتا دیا کہ اگر کبھی سلوک کرو تو یہ سمجھ کر نہ کرو کہ سب برابر ہے, بلکہ ہمیشہ مومن زیادہ بہتر سلوک کا مستحق ہوتا ہے غیر مومن کے مقابلے. اور اب اسی سے ہماری گفتگو کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ غیبت کے جس سے بڑا گناہ ہو, گناہ میں کوئی گناہ موجود نہیں. غیبت کے جس سے زیادہ عظیم چیز خدا کی نگاہ میں کوئی نہیں ہے. تو جس نے غیبت جیسا گناہ کر لیا روایت متفق ہے, اور وہ روایت شاید آپ کے ذہن میں ہو جو آپ سے تین سال پہلے 11 یا 12 محرم کو آئی تھی, کہ جب خالق کائنات نے جنت کی تخلیق کی, جنت کی تخلیق کرنے کے بعد جنت ایک مرتبہ خوشی سے کہتی ہے کہ سعدنی, وہ سب خوش قسمت ہے کہ من دخلنی جو میرے اندر داخل ہو جائے گا. جواب آیا بارگاہ احدیت سے, تو اس نے کیا کر جو تیرے اندر داخل ہو جائے اس سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں. لیکن یہ یاد رکھ, وہ عزتی و جلالی, یہ یاد رکھ کہ لا تسکنو فیکا, میں تمام آدمیوں کو تیرے اندر رکھوں گا. لا تسکنو فیکا سماہیتا, سوائے 8 گروہ کے. 8 ایسے گروہ ہیں کہ دنیا کا بہتر سے بہتر نیک عمل انجام دے کے آ جائیں, تیرے اندر داخل نہ کیے جائیں گے. وہ عزتی و جلالی, خدا اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمام کائنات کو تیرے اندر داخل کر دوں گا. لیکن یہ یاد رکھ کہ 8 ایسے گروہ ہیں جو کسی صورت میں تیرے اندر داخل نہ کیے جائیں گے. پہلا گروہ مدمن و خمرین, شراب کا مسلسل پینے والا. روایت میں یہ لفظ نہیں کہ شارب و خمرین, کیونکہ شراب انسان بہت کر پی سکتا ہے. مدمن و خمرین جو مسلسل مرنے تک متواتر شراب پیتا رہے, بل مصر و علی زنا, اور زنا کرنے والا جنت میں آ سکتا ہے. لیکن بل مصر و علی زنا جو زنا کرے اور اپنے سر پر مصر ہو جائے, یہ کہے کہ جو کچھ میں نے کیا وہ صحیح کیا, وہ جدید زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہے, پرانی باتوں کو بھول جانا چاہیے, نیا دور آ گیا. مصر علی زنا, زنا کرنے والے کے لیے امید ہے وہ جنت میں آئے گا, لیکن زنا پر اقرار کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ول خطاط, اور تیسرا گروہ خطاط لوگوں کا, ہوا نمام, وہ لوگ خطاط وہ لوگ ہیں کہ جو غیبت کیا کرتے ہیں, چغلی کھایا کرتے ہیں, ایک کی بات سن کر دوسرے سے لگاتے ہیں, دوسرے کی بات پہلے تک پہنچاتے ہیں, جن کا کام بھی یہ ہے کہ مومنین کے درمیان فساد ڈلواتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کی برائی کرتے رہتے ہیں. ان سے زیادہ عظیم گناہ کسی کا نہیں ہے. کتاب احوال الموتا کے اندر یہ واقعہ نقل ہے کہ پیغمبر اسلام کے صحابی جو مدینے کے اندر رہتے تھے, بعد وفات رسالت معاذ طویل عرصے کے بعد ایک مرتبہ ان کی بہن کا انتقال ہو گیا، جب بہن کا انتقال ہو گیا تو جنازہ اٹھایا گیا، اور اٹھانے کے بعد جنازے کو لے کر وہ چلے، اور چلنے کے بعد قبر کے اندر دفن کر کے واپس آ گئے۔ جب گھر پہنچے تو یہ پتہ چلا کہ کسی کی امانت جو ان کے پاس تھی، وہ اسی امانت کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ کے قبرستان چلے گئے تھے۔ چنانچہ شاید بہن کو قبر میں دفن کرتے وقت وہ امانت قبر کے اندر رہ گئی تھی۔ ایک مومن کی امانت تھی۔ چنانچہ پیغمبر کے صحابی نے انتہائی گھبرائے، انتہائی پریشان ہوئے، اور ایک مرتبہ اتنی گھبراہٹ کے اندر دوبارہ واپس آئے جنت البقیع کے قبرستان میں، کہ جہاں ان کی بہن کو دفن کیا گیا تھا۔ آنے کے بعد جب قبرستان کے اندر پہنچے، دل تو نہ چاہ رہا تھا لیکن ایک امانت تھی، اس کو پہنچانا واجب تھا۔ چنانچہ قبر کو کھودتے ہیں، قبر کے اندر سوراخ کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ داخل ہونا چاہتے ہیں۔ ایک سوراخ درہم میں بغلی کے برابر، اٹھنی کے برابر سوراخ کیا تھا، کہ ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ قبر کے اندر سے جناتا سا ہوا اور چورا لپکتا ہوا باہر نکلا۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے سے ٹکرایا، لیکن تمام چہرہ ان کا جھلک کر رہ گیا، سیلا ہو گیا، اور ایسا سیلا کہ تمام زندگی صحیح نہ ہو سکا۔ اور ٹھنڈی کے برابر سوراخ سے جب اس طرح چولہے کو نکلتے دیکھا، گھبرا کے واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن حیران و پریشان کے ابھی تو چند لمحے گزرے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کو دفن کیا، اتنے جلدی اس کے اوپر عذاب آیا، اور ایسا عذاب کہ ایک لمحے کے لیے چمنی کے برابر چولہا میرے چہرے سے ٹکراتا ہے تو تمام چہرہ جھلک کر سیاہ ہو گیا۔ میری بہن کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ جس تو قیامت کا کسی قبر کے اندر رہنا ہے، اور جس کا تمام جسم کی دونوں کے درمیان لپٹا ہوا ہوگا، حیران و پریشان مسترد ہیں، اسی حالت کے اندر سو جاتے ہیں، اور رات کو خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ذہن میں ایک سوال گونج رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیے۔ پیغمبر اسلام کا سوال کہ پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے، اور ان کا سوال کہ یا رسول اللہ، میں اپنی بہن کو دفنا کے آیا تو میرے ساتھ ایسا واقعہ گزرا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میری بہن کا کیا قصور تھا کہ جس ان کا پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا؟ پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد کہ مجھے میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جملہ کچھ لوگوں کے ایمان کے لیے نازک ہو، لیکن بہرحال روایت کے اندر یہی ہے، ہو سکتا ہے کہ روایت میں غلطی ہو، کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ تیری بہن کو کس لیے یہ عذاب دیا جا رہا ہے، لیکن اتنا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جیسا تو نے بتایا، اگر ویسا ہی عذاب تیری بہن کو دیا گیا ہے تو اس کا سبب صرف یہ ہوگا کہ تیری بہن غیبت کیا کرتی ہوگی، ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتی ہوگی، تیسرے لوگوں کی برائی کرتی ہوگی۔ یہ بات دیکھتے ہی آنکھ کھلتی ہے، اور آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی والدہ کو جگایا، اور جگانے کے بعد ان کی اپنی بہن کے بارے میں دریافت کیا تو ماں نے تصدیق کی کہ ہاں، تیری بہن کی جو یہ خرابیاں تھیں، پہلی خرابی یہ تھی کہ وقت پہ نماز کو انجام نہیں دیتی تھی، اور دوسری خرابی یہ تھی کہ پڑوس والوں کی دیوار پہ کان لگائے کھڑی رہتی تھی، اور جیسے ہی کوئی آواز کوئی بات اس کے کان میں پہنچتی تھی، فوراً لے کر تمام محلے کے اندر اس کو مشتہر کر دیا کرتی تھی۔ تو یہ غیبت اتنا بڑا گناہ کہ چند لمحے گزرے انسان کو قبر میں گئے ہوئے اور عذاب غیبت شروع ہو گیا، اور یہ پہلے آ چکا ہے کہ جتنا زیادہ بڑا گناہ ہوگا اتنا ہی زیادہ عذاب ہوتا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کے گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ جہنم تک انتظار کر کے ان کو عذاب نہیں دیا جاتا، بلکہ قبر میں جاتے ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ شدید روایت کسی غیبت کے سلسلے میں ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز انسان کے لیے عذاب لانے والی نہیں ہے۔ اتنا بڑا یہ گناہ کہ اگر کوئی گناہگار بھی، کوئی گناہ کرنے والا بھی، کوئی گناہ کر کے آئے تو اس کی غیبت کرنے والے کو بھی اسی طرح سے تحقیق کی جاتی ہے۔ یہ روایت شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں کہ پیغمبر اسلام کے بہت ہی مشہور صحابی ہیں ماعز، پیغمبر اسلام کے مشہور صحابی ہیں ماعز، ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے پاس روتے ہوئے اور سانپتے ہوئے آئے۔ یہ ایمان کی حالت، جب ایمان اس مقام تک پہنچے تبھی انسان اس قسم کا فعل کر سکتا ہے۔ سانپتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ، میں نے فعل حرام کو انجام دیا، میں زنا کا ارتکاب پر بیٹھا، میں نے زنا کر لیا، یا رسول اللہ آپ میرے اوپر حد کو جاری کیجیے، یا رسول اللہ آپ میرے اوپر حد کو جاری کیجیے، میں زنا کر کے آیا۔ پیغمبر اسلام نے سننے کے بعد واپس کروا دیا کہ نہیں، غور کرو اور پھر مجھے آ کر بتانا کیا واقعہ ہوا۔ دوسری مرتبہ دوسرے دن آتے ہیں، یا رسول اللہ، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ فعل حرام کیا ہے۔ پیغمبر اسلام پھر واپس کر دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، اور چوتھی مرتبہ آپ نے جب اقرار کیا تو فقہ کے مسئلے کی شرط پوری ہو گئی، یا چار گواہ یا چار مرتبہ اقرار۔ چوتھی مرتبہ آپ نے اقرار کیا تو پیغمبر اسلام کے لیے ضروری ہو گیا کہ اب اس کے اوپر حد جاری کریں، چنانچہ اس کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد اس کے اوپر سنگواری کر کے اس کو زنا کی سزا دی گئی، اور ماعز کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے فوراً بعد پیغمبر اسلام نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور اپنے ہاتھ سے اسے قبر کے اندر دفن کیا. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام جا رہے ہیں کسی مقام کی طرف, پیچھے پیچھے کچھ صحابی آ رہے ہیں اور انتہائی جلیل القدر صحابی مسلمانوں کے, وہ آ رہے ہیں. چلتے چلتے ایک مقام پر سے گزرے کہ جہاں مائز رہا کرتا تھا. جب اس مقام سے گزرے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کیسا بدقسمت شخص تھا, پیغمبر اسلام کے ساتھ رہا لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا. پتہ نہیں اس کے اوپر آخرت میں کیا گزر رہی ہوگی, یقیناً ہمیشہ ہمیشہ سے عذاب کا شکار ہوگا. ایسا زنا, خدا ہمیں ایسے زنا سے بچائے. اسی قسم کی گفتگو کرتے ہوئے پیغمبر کے بیچ آ رہے ہیں. پیغمبر خاموش, یہاں تک کہ چلتے چلتے خرابے سے گزرے جہاں پر مدینے کا تمام کوڑا اور کرکٹ جمع کیا جاتا ہے. وہاں پر ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ پیغمبر رکے, پیچھے آنے والوں کا انتظار کیا. جب پیچھے آنے والے آ گئے تو ایک مرتبہ کہا کہ اس گدھے کو کاٹ کاٹ کے اس کا گوشت کھاؤ. یہ سن کے دونوں گھبرا گئے. یا رسول اللہ, یہ آپ شاعر کیا فرما رہے؟ کیا کسی شخص کے لیے ممکن کہ اتنا غلیظ ترین کام انجام دے؟ اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم تو راستے میں اس سے بھی زیادہ غلیظ ترین کام انجام دیتے ہوئے آ رہے تھے. یہ سن کے گھبرا اٹھے. یا رسول اللہ, ہم تو انتہائی سادگی کے ساتھ, شرافت کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ نہیں, تم تمام راستے مائز کا گوشت کھاتے چلے آ رہے تھے, تم مائز کی غیبت کر رہے تھے, لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس وقت مائز جنت الفردوس میں حوروں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے چہل قدمی کر رہا ہے. اس کا جو مقام خدا کی بارگاہ میں ہے تم سمجھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تھا. لیکن تمہارا جو مقام ہوگا خدا کی بارگاہ میں وہ بھی مجھے معلوم ہے, لیکن میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا. تو غیبت ایک گناہ گار کی گئی, زانی کی غیبت کی گئی کہ جس سے زیادہ برا اور کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. لیکن پیغمبر اسلام زانی کی غیبت کو بھی برداشت نہیں کر رہے. ایک عام مومن کی غیبت کرنا اس سے بدتر کھیل اور کون سا ہو سکتا ہے خدا اور رسول کی نگاہ میں. لیکن ہماری بات نامکمل رہے گی اگر ساتھ میں اس کا بھی تذکرہ نہ کر دیا جائے کہ 12 یا 13 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے, بلکہ یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر کہ وہاں پر وہ غیبت بھی نہیں کہلاتی. 12 یا 13 ایسے مقامات ہماری شریعت کے اندر کہ یہاں انسان کسی دوسرے کے عیب کا, کسی دوسرے کی خرابی کا, کسی دوسرے کی برائی کا تذکرہ کر سکتا ہے. سب سے پہلا مقام تو وہی کہ جس کا تذکرہ گزشتہ ہفتے آ چکا تھا, ہماری گزشتہ تقریر میں غیبت کے سلسلے میں آ چکا تھا, کہ غیبت نام ہی اس چیز کا ہے کہ کسی مومن کی پیٹھ پیچھے اس سے کسی ایسے عیب کا تذکرہ کیا جائے جو حقیقتاً اس کے اندر موجود ہے. چنانچہ غیر مومن جو ہیں وہ غیبت سے مستثنی ہیں, ان کی غیبت کرنا جائز ہے. لیکن لفظ جائز کو ذہن میں رکھیں. جائز کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کبھی غیبت کر بیٹھے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. یہ مقصد نہیں کہ متواتر و مستطر ان کی غیبت کر لی جائے. خاص طور پر ایسے شخص کے لیے غیر مومن کی غیبت بھی حرام. یہ مطلب اپنی جگہ فقہ ہے, بتا دیا جائے تو بہت سی باتیں حل ہو جائیں گی. انسان اگر کوئی جائز کام بھی کرے لیکن اس کو معلوم ہو کہ اگر میں یہ جائز کام کروں گا تو اس کے بعد حرام کام بھی انجام دے سکتا ہوں, اس صورت کے اندر جائز کام کا کرنا بھی اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے. جس طرح بے پردہ عورتوں کو دیکھنا انسان کے لیے جائز, لیکن اگر یقین ہو کہ اگر میں بے پردہ عورتوں کو دیکھوں تو خود بخود لذت میرے دل میں پیدا ہو جائے گی, تو یہ جائز کام بے پردہ عورت کو دیکھنا یہ بھی حرام بن جائے گا, کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک حرام کام وجود میں آ رہا ہے. تو یہ 12 یا 13 مقامات کے جہاں پر لفظ جائز آئے گا اس میں یہ خیال رہے کہ جائز کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بے دھڑک و بے جھجک غیبت کر سکتے ہیں, بلکہ مقصد یہ کہ اگر آپ کو یقین کہ میں غیبت ان لوگوں کی کروں تو بعد میں مجھ کو اپنے آپ پر اتنا کنٹرول نہ رہے گا کہ مومن کی غیبت سے بچوں, ایک عادت پڑ جائے گی تو ان مقامات پر بھی غیبت کا کرنا حرام ہو جائے گا. جائز کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کبھی غیبت ہو جائے, آپ کے منہ سے غیبت نکل جائے, تو کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں. اس سے جا کر معافی مانگنا آپ کے لیے ضروری نہیں اور خدا آپ کا یہ گناہ معاف کر دے گا. جائز کے سلسلے میں تو اتنی تاثیر ہے. تو مثلاً دوسرا مقام غیبت کا یہ ہے کہ اگر کوئی علمی مسئلہ اور ایک عالم کچھ کہے دوسرا عالم کچھ کہے, یا آپ حضرات کا کوئی علمی مسئلہ, سائنس کا مسئلہ, تاریخ کا مسئلہ, جغرافیہ کا مسئلہ, ایک نے کچھ کہا آپ کہیں کہ نہیں وہ دوسرا آدمی بالکل غلط کہہ رہا, علمی مسئلہ ہے, اس کے اندر غیبت کا کرنا جائز ہے. لیکن کتنی احتیاط سے علامہ مجلسی جو امتحان میں رہا کرتے تھے اور امتحان سے کربلا طویل فاصلے پر اس زمانے کے ذرائع آمد و رفت کا خیال کرتے تھے, علامہ مجلسی کے پاس یہ اطلاع پہنچی کہ کربلا کے اندر ایک ایسے عالم دین, ایک ایسے فقیر موجود ہیں کہ جو شراب کو حلال سمجھتے ہیں, شراب کو حرام سمجھتے ہیں, لیکن ان کے نزدیک شراب پاک ہے, شراب کی حرمت کے قائل ہیں, لیکن شراب کو پاک سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے کپڑے پر شراب گر جائے تو کپڑا اس کا نجس نہیں ہوگا. علامہ ہلی نے سنا اور ایک مرتبہ کہا کہ نہیں ان کا یہ فتویٰ بالکل غلط ہے، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن زبان سے یہ جھگڑا نکلا اور فوراً دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ غیبت تو نہیں بن گئی۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی فوراً اصفہان کے اندر جہاں بیٹھے تھے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنا گھوڑا منگواتے ہیں۔ علامہ مجلسی جن کے ہاتھ میں اصفہان کی پوری حکومت ہے، جن کا ضرب و تدبیر کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، لیکن فوراً گھوڑا منگوایا، اس کے اوپر بیٹھے، نہ گھر والوں سے کہا، نہ کوئی انتظام کیا آمد و رفت کا، بلکہ گھوڑے کو بیٹھ کے سیدھے چلے اور اس وقت تک گھوڑے کو نہ روکا جب تک کہ کربلا میں ان فقیر کے گھر کے دروازے پر نہ پہنچے، اور جا کر فوراً یہ کہا کہ آپ کا ایک مسئلہ مجھ تک پہنچا تھا، میں نے اس کی تردید ان الفاظ میں کی تھی، یہ شاید غیبت ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اور جب ان عالم دین نے یہ کہا کہ ہاں میں نے تمہیں معاف کیا، اس وقت سکون و اطمینان نصیب ہوا اور واپس آئے علامہ مجلسی۔ تو جائز سی غیبت، لیکن اس کے باوجود اتنی احتیاط کی غیبت جائز ہے، واجب تو نہیں ہے، اور جائز ایسا کام کا کرنا بھی اس سے پوری اختیار کرنا بہتر ہے کہ جو ہمیں حرام کام کی طرف لے جا سکے۔ تو یہ تمام مواری سوائے ایک موقع کے کہ جہاں غیبت کا کرنا واجب ہو جائے گا، باقی جتنے مقام پر لفظ جائز آئے اس کا یہ مقصد نہ لیا جائے کہ آپ باہر کہتے پھریں کہ محفل حسینی نے غیبت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ غیبت بہرحال حرام ہے اور حرام رہے گا، کچھ مقامات پر جائز ہے ہماری سہولت کا خیال کرتے ہوئے، کچھ مقامات پر جائز ہے اس کی سہولت کا خیال کرتے ہوئے جس کی غیبت کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ہر ممکن طریقے سے اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو پہلا مقام جہاں پر غیبت کا کرنا بالکل انسان کے لیے جائز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی ایسے شخص کی غیبت کرے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور اخلاقیات میں جب بھی لفظ مومن آئے گا، فقہ کے مطلب میں کہ مومن کا یہ حق ہے وہ حق ہے، اس سے مراد ایک عام مومن ہوتا ہے کہ جو اپنے دل میں خدا اور رسول و ائمہ کی محبت رکھے اور خدا اور رسول کے بعد ائمہ کو واجب الاطاعت امام مانے، اور یہ سمجھے کہ وہ بلا فصل جو ہیں رسول کے جانشین تھے اور 12 اماموں کی امامت کا قائل ہے۔ صرف اور صرف ایسا شخص چاہے نماز نہ پڑھتا ہو، چاہے روزہ نہ رکھتا ہو، چاہے شراب پیتا ہو، چاہے زنا کرتا ہو، چاہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو، چاہے کسی واجب کو انجام نہ دیتا ہو، اگر اس کے دل میں خدا اور رسول کے بعد ایمان کی محبت راسخ ہے، ان کی اطاعت کو ضروری سمجھتا ہے، تو وہ مومن کہلائے گا اور اس کو وہ تمام حقوق ملیں گے کہ جو مومن کے حق ہیں۔ چنانچہ ایک شرابی اگر ہے تو آپ اس کی غیبت نہیں کر سکتے، یہ طے کر کے وہ شرابی ہے، اگر اس کے پاس اہل بیت کی محبت اور ان کو خلافت بلا فصل کا عقیدہ اس کے دل میں راسخ ہے۔ دوبارہ غیر مومن کی غیبت کرنا چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان بالکل جائز ہے، البتہ واجب نہیں۔ دوسرا مقام جس کا تعلق مومن سے ہے وہ یہ ہے کہ من القا جلبات الحیاء فلا غیبت لہ، یہ حدیث پیغمبر اسلام کی بھی اور شیخ اسلام کی بھی، کہ جس شخص نے خود اپنے پردے کو ہٹا دیا، جس شخص نے خود اپنے پردے کو ہٹا دیا فلا غیبت لہ، اس کی غیبت میں یمن حتقا ستر، جس نے خود اپنے پردے کو پھاڑ دیا فلا غیبت لہ، تو اس کی غیبت میں۔ یا تیسری روایت کہ جس نے خود اپنے گناہ کو فاش کر دیا، خدا کو ضرورت نہیں کہ اس کے گناہ کو چھپائے۔ تو غیر مومن کی غیبت تو جائے، مومن کے اندر بھی اگر ایسا مومن جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، اپنے فسق و فجور کا علانیہ اعلان کرتا ہے، اپنے فاسق و فاجر ہونے کا معترف ہے، اس کی غیبت کرنا بھی جائز۔ بات مثال سے واضح ہو جائے تاکہ مقصد بالکل آپ کے سامنے آ جائے۔ اگر ایک شخص کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، مثلا ایک شخص داڑھی کو منڈاتا ہے، یہ صرف کو فجور میں داخل ہے اور صاف صاف کہتا ہے کہ میں داڑھی کو نہیں رکھنا چاہتا، اس کو مسئلہ بھی معلوم ہے کہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے، لیکن صاف صاف کہتا ہے کہ میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا، یہ شریعت کی نگاہ میں فاسق و فاجر ہو گیا، اس نے خود اپنے گناہ کو ظاہر کر دیا، تو اب خدا کو ضرورت نہیں کہ اس کو شراب کا پینا ہے۔ دوسرا آدمی شراب پی رہا ہے لیکن گھر کے اندر بیٹھ کر، اور یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو اس کی اطلاع نہ ملے۔ دوسرا آدمی زنا کرتا ہے لیکن گھر کے اندر بیٹھ کر، اور یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو اس کی اطلاع نہ ملے۔ آپ نے دیکھ لیا تو وہ آپ کے بھی اس کام کو چھپانا چاہ رہا ہے۔ یہ شرابی اور زانی سے بڑا گناہگار، قبر کے اندر اور قیامت میں اسے زیادہ عذاب ملے گا، لیکن اس دنیا کے اندر آپ پر واجب کہ آپ شرابی اور زانی کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالے اور اس کی غیبت نہ کرے، اور اس کے مقابلے میں چھوٹا گناہ کرنے والا مثلا داڑھی کو منڈانے والا، اس کی آپ غیبت کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ تو اس دنیا کے اندر غیبت کا اصول یہی کہ جو شخص اپنے گناہ کو خود چھپانے کا قائل نہیں، کھلم کھلا یہ کہتا ہے کہ میں تو یہ کام کرتا ہوں، یا اس کا فعل کھلم کھلا سب کے سامنے اس کا گناہ ہے، اس کی غیبت کا کرنا انسان کے لیے بالکل جائز اور کوئی گناہ نہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ متعلقہ آ گیا کہ کیا اس سے اسی سیل کی غیبت کی جائے یا دوسرے پوشیدہ کاموں کی بھی غیبت کی جا سکتی ہے؟ یعنی آپ دوسروں کے سامنے یہ کہیں خالی کہ یہ داڑھی منڈاتا ہے، جو یہ بھی کہیں کہ نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، جو اس کی چھٹی ہوئی چیزیں ہیں، تو لفظ روایت کے اندر بالکل عام ہے کہ جس نے اپنا پردہ جاگ کر دیا خدا اس کا پردہ بالکل باقی نہیں رکھے گا، جس نے اپنے گناہ کو کھول دیا خدا بھی اس کے گناہوں کو کھول دے گا۔ تو ایسا شخص جو فاسق و فاجر ہے اس کے ہر فعل کی غیبت کی جا سکتی ہے، چاہے وہ فعل خود بھی وہ چھپانے کی کوشش کرے، لیکن ایک مرتبہ آپ نے ایک گناہ ظاہر کر دیا تو ہر گناہ برابر ہے، بلکہ آقا خود کے نزدیک تو گناہ کبیرہ اور کبیرہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، تمام کے تمام گناہ نافرمانی ہے اور ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ گناہ تھے جس نے اپنا ایک بھی گناہ ظاہر کر دیا، اس کا مقصد یہ کہ اس کے دل میں یہ خوف ہے خدا نہیں، یا وہ گناہ کی حقیقت کو نہیں سمجھتا تو خدا کو بھی ضرورت نہیں کہ اس کے گناہ کو چھپایا جائے۔ تو دوسرا ایسا شخص جو مومن ہے لیکن فاسق و فاجر ہے، اس کی غیبت کی جا سکتی ہے، اس کے مقابلے میں اگر بہت ہی بڑا گناہ کرتا ہے لیکن اپنے گناہ کو چھپاتا ہے تو کسی کو اختیار نہیں کہ اس کی غیبت کرے، بلکہ روایت کے ذکر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اگر تم کسی کو شراب پیتے ہو یا کسی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھ لے اور تم نے کسی دوسرے شخص کے سامنے یہ فقرہ کہہ دیا، تو ایسا شخص فقط خرج عن ولایۃ اللہ ہے و دخل من ولایۃ الشیطان ہے، جیسے ہی اس نے اس فعل کو اپنی زبان سے نکالا وہ اللہ کی ملکیت اور اللہ کی ولایت سے نکل کر شیطان کی حکمت کے اندر داخل ہو گیا اور شیطان کا بندہ بن گیا۔ تو اپنی آنکھ سے دیکھے ہوئے فعل کو بھی دوسرے کے سامنے نہیں بتا سکتے جب تک کسی کا ثبوت موجود ہے، اور صرف ایک موقع ابھی آیا ہے جبکہ 13 دوسرے موقع ہیں جو باقی رہ گئے ہیں جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے، اور 3 مقامات یا 2 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر غیبت کا کرنا واجب ہے، یعنی وہاں پر اگر آپ غیبت نہ کریں تو غیبت نہ کرنے کا گناہ آپ کو ملے گا۔ بہرحال یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اس لیے اگلی تقریر کے بالکل ابتدائی سے ہم اس مسئلے کو لے لیں گے تاکہ اس ایک مسئلے کی وجہ سے ہمارا غیبت کا سلسلہ بہت طویل نہ ہو رہے پائے اور دوسرے اہم موضوعات جو ہیں وہ زیر بحث آنے سے رہ سکیں۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو آپ حضرات سے سوال کر سکتے ہیں، اور جو حضرات تکلیف لے جانا چاہیں وہ تکلیف لے جا سکتے ہیں، جو یہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اور اتفاق ایسا تھا کہ بہرحال اس موضوع پر غیبت کے فوراً بعد گفتگو کرنا کہ پورا ایک مسئلہ ہے کہ مغرب مومن کی تعریف کرنا کیا ہے، اس میں وہ خصوصیت موجود بھی نہ یہ کیسی ہے۔ تو روایات کے مطابق جب سوال بھی کیا گیا امام سے کہ ہم غیبت نہیں کرنا چاہتے زبان سے نکل جاتی، آخر اس کا کیا علاج؟ امام نے یہی کہا تم اپنی عادت ڈال لو ہر مومن کی تعریف کی، چاہے وہ گناہ کرے کچھ کرے، تم عادت ڈال لو ہر مومن کی تعریف کی، غیبت سن سکو تم سے چھٹی چلی جائے گی۔ تو خود یہ بہترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے، بلکہ غیبت کا علاج امام نے یہی بتایا کہ مومن کی تعریف کرے۔ جو بھی مومن آئے گناہ بھی کرتا ہے لیکن آج یہی کہیں کہ صاحبان ہے، صاحب ایمان ہے اور بڑا مقدس ہے اور پرہیزگار ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے، اس کی تعریف کرتے رہیں، کہ جب آپ اس گناہ گار کی تعریف کریں گے تو یہ واقعہ مقدس ہے، اس کی تعریف سے خود بخود آپ کی زبان سے نکلے گی اور غیبت کا سلسلہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ غیبت کا علاج ہے جو خود امام نے بتایا، اور اس پر ایک گفتگو تو ضرور آئے گی۔ باقی 5 جو اس لیے بھی نہیں بتایا کہ روایت آدھی تھی کتنی، اور اس لیے بھی نہیں بتایا کہ اگر ہم اس کو پھیلاتے تو لوگ کہتے کہ ہم غیبت سننے کے لیے آئے ہیں یا کیا لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اس طرح باقی جو 5 بچ رہے ہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ جو وقت ختم ہو گیا، اب جو بیٹھے ہیں وہ والنٹری بیٹھے ہیں، یہ نہیں دکھایا جاتی کہ باقی جو 5 گروہ ہیں اس میں سے 4 گروہ ہے پولیس والوں کا۔ روایت چلتا ہے، روایت میں لفظ سرکی آیا، سرکی جو ظالم حکومت کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے لیے آج کل جو عرب میں پولیس والے ان کو بھی سرکی کہا جاتا ہے۔ تو 14 گروہ کے جس کے جنت میں جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا وہ پولیس والوں کا، یا تو پولیس والا تو نہیں کہتا ہوگا، یہ تو نہیں آیا سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ابھی بھی سنا ہوگا سویا پہلے 24 گھنٹے میں دونوں پایا، اور آج یہاں پر بھی آنے والا تھا لیکن ہم نے ہٹ چیک کرنا مناسب نہ سمجھے جاتا ہے۔ بہرحال اس واقعے کے اندر جو ایک لفظ شاید رہ گیا ہے، شاید ہم نے کہا کہ شاید وہ جھوٹ بھی بول لیتا ہو اور غیبت بھی کر لیتا ہو، اور دوسرا واقعہ پورا ہم نے بتایا بھی نہیں کیونکہ دونوں جگہ وقت ہمارے پاس کم ہو گیا، وہ یہ ہے کہ جب آگے اس کی تفصیل پوچھی گئی